Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کاروبار کرنے والے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء جمع ہوئے ہیں۔ ملتان میں اولیاء کرام کے عاشق زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بات مجھے میرے پیر و مرشد نے بتائی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی امیر سنت نے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا شہر ہے، یعنی مزارات بہت ہیں، یہاں پر مزارات بہت ہیں، جس شاہ رکن عالم علیہ رحمہ، سلطان بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب آتے رہے تو یہ شہر مزارات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ امیر سنت نے یہ بیان کی، اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے شہر شہر سفر کرتے رہے ہیں، جہاں انہیں محبت، پیار، خدمت کرنے والے اور ان کی بات سننے اور سمجھنے والے زیادہ ملے وہ وہاں رک گئے۔ اور اس کے رکنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ شہر جو تھا وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہوتا تھا، وہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو یوں ملتان میں، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، شاید ملتان میں ہی ہم تھے، جب ملتان میں ہمارا بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا، امیر سنت کا یہاں نہ رہتا تھا۔ ملتانی جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے محبت کرنے لوگ ہوتے ہیں، کمال کی محبت کا ان کا انداز ہے، اور پتہ چلتا ہے یہاں آنے کے بعد لوگوں کا انداز، رجحان۔ تو یہ عاشقان اولیاء کرام کی زمین، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ پاک برکت دے۔ اچھا، یہ بزرگوں کے ساتھ ہمارے چلے آ رہی ہے، اب یہ میں تھوڑا سا ایڈیشن کر رہا ہوں، لیگیسی جس کو کہتے ہیں نا، کہ ہماری جنریشن اپنے بڑوں کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھتی ہے، ان کے انداز اور طور طریقوں کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ میں ابھی بیٹھے ذہن میں آ رہا ہے، اب جس وجہ سے اس زمین کو اولیاء کرام کی محبت کرنے والوں کی سرزمین کہا گیا، کہ وہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بزرگوں کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، تو ان کو ٹائم بھی دیتے ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ بھجوا دیا اور کہہ دیا بھائی خدمت ہو گئی۔ یا تو بزرگوں کی عقیدت یہ نہیں ہوتی کہ ہم کو بھجوا دیا یا ہم کو پیسے دے دیے، اصل ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، سیکھتے اور سمجھتے نہیں سیکھتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک شہر میں گئے، اور وہاں گئے تو 3 دن تک کوئی بھی دین کی بات سیکھنے نہ آیا، تو آپ نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں علم کو موت آ جائے گی، کیونکہ یہاں کوئی علم سیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یوں نہیں ہوتا تھا جیسے ہم گئے تھے، انہوں نے کوئی گھر بنگلہ دے دیا، مکان دے دیا، گاڑی واڑی دے دی، تو یہ بولا یار یہاں خدمت ہو رہی ہے، نہیں، ان کی اصل خدمت یہ ہوتی تھی کہ کوئی ان سے سننے آتا ہے، کوئی ان کی صحبت میں آتا ہے، کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے، یا یہ ان کو کہیں اپرچونیٹی ملتی ہے دین کی بات کرنے کے لیے، تبھی ان کا دل لگے گا نا، کیونکہ یہ تو چلے ہی اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے تو چلے ہی نہیں تھے، آسائشوں کے لیے چلنا ہوتا تو یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کیوں جاتے۔ کیونکہ موسٹلی آپ کو جو اللہ کے نیک بندے بزرگ ملیں گے، ان کی جائے ولادت الگ ہے، ان کی جائے وفات الگ ہے، یعنی آپ کو تقریباً، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لینا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائض الانوار کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ صدیق اکبر کہاں ہیں؟ فاروق اعظم کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ کم و بیش 124,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں تھے، کم و بیش پلس مائنس کر کے ہم بات کریں. جنت البقیع میں بزرگ فرماتے ہیں 10,000 صحابہ کرام ہیں،
10,000 صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں بیان کیے جاتے ہیں. آپ کو جنت المعلیٰ میں لے لیں جو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے. اب اس کے بعد 100,000 سے زیادہ یا 100,000 کے آس پاس دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کہاں ہیں دنیا میں؟ ہم کئی دنیا کے شہروں میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں فلاں صحابی کا مزار ہے، یہاں فلاں صحابی کا مزار ہے. دمشق میں آپ کو مزارات ملتے ہیں، مختلف اور شہروں میں آپ کو، اور کئی ممالک میں آپ کو صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں. اب ایسا تو تھا نہیں کہ یہاں سے ٹکٹ لیے اڑے اور فوراً لینڈ کر کے کہ یہ جہاز میں اتر کے، بھیا اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا، اور دنوں اور مہینوں کا سفر تھا. کسی شہر میں جا کر رہنا آسان تو نہیں تھا، مگر یہ اللہ کے دین کے لیے سفر کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے جاتے تھے. اور وہاں پر یہ کہ ہم کو خود، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دمشق میں دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہم نے ان ممالک میں جا کر دیکھے ہیں، اور بھی کئی ممالک میں مزارات ہیں. یہ جاتے تھے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اور جہاں انہیں اس طرح کا ماحول اور رغبت مل گئی تو انہوں نے وہاں پر اپنا بسیرا کر لیا. اور ان کو کہتے ہیں آپ دکان کہاں کھولتے ہیں، چلیں آپ سے آپ کی بات کرتا ہوں، آپ دکان کہاں کھولتے ہیں؟ نہ کسٹمر ہوگا، نہ کسٹمر نہیں ہوگا وہاں دکان تو نہیں کھولیں گے آپ. یہ وہاں رہیں گے جہاں ان سے علم دین سیکھنے والا ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ چلے جائیں گے وہاں پر، کیونکہ ان کا اصل پرپس تو تبلیغ دین ہے اور زمین بہت بڑی ہے. تو یہ آسائشوں کے لیے اگر یہ آتے کسی شہر کے اندر تو یہ اپنا شہر کیوں چھوڑتے؟ یہ آسائشوں کے لیے آئے نہیں تھے. ان کی اصل جو اپروچ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی آ کر دین حاصل کرے، ہمیں دین پہنچانے کے لیے اپرچونیٹی ملے. اب یہ اگر آپ ملتان کی بات کریں، یا چلے میں ملتان میں ہوں، کوئی بھی ایسا شہر آپ لاہور کو دیکھیں، اس کو بھی مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، مرکز الاولیاء کہتے ہیں، اس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. ہند میں احمد آباد، اس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے دنیا بھر میں شہر ہیں جن میں کئی مزارات ملتے ہیں. آپ یہ چلے بغداد کو لے لیں، یعنی ہم نے تذکرۃ الاولیاء میں کتاب ہے، اس میں کئی اولیاء کرام کے جو ذکر پڑے ہیں. کم و بیش جب ہم بغداد جاتے ہیں تو تقریباً کی مزارات کی زیارت ہمیں اسی شہر میں ہو رہی ہے. ہر دو کہتے ہیں ہر دو قدم پر مزار ہے، صرف غوث پاک کا مزار تھوڑی ہے. خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشائخ ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں، ان کے پاس ننگے پاؤں جایا کرتے تھے. شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک آپ کو بغداد دکھائے، آپ جائیں گے تو اس مسجد، وہ مسجد سمجھے دعوت اسلامی کا مرکز ہے، الحمدللہ وہاں وہ دعوت اسلامی کا اس کو مرکز کہہ سکتے ہیں. میں خود وہاں جا کر پچھلے سال بیان کر کر آیا ہوں، ہمارے قافلے وہاں رکتے ہیں. اب غوث پاک جو راستہ بتائیں گے ہمیں تو وہ راستہ مل ہی جاتا ہے. اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے آپ کو بغداد کے اتنے شہر میں ٹکڑے میں ملیں گے، اور بھی بڑے بڑے بزرگ ملیں گے. تو پتہ چلتا ہے خود بغداد شہر جو ہے نا، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا کرسا میرا میرا ہو، بغداد شہر دی ای یہ نشانی تے لمبیاں اونچیاں چیڑا ہو. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کے کئی شہر آپ کو ملیں گے جہاں پر اس طرح کی ماضی میں، میں معافی چاہوں گا، ماضی میں اس طرح کی جنریشن گزری ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کو، بزرگوں کو بہت زیادہ ریسپشن دیا، انہیں بہت ہی زیادہ ویلکم کیا، اور اپنی بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کیا، اور ان کو وقت دے کر یہ وہاں رک گئے. اچھا اب میں آتا ہوں اسی ٹاپک پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ 150-200 سال پہلے ایسا ہو رہا ہو، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلچر جو ان بزرگوں کے ساتھ ہمارے شہروں میں رہا ہے، ہم اس کلچر کو لے کر آج پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جیسے میں عموماً بعض شہروں میں گیا ہوں تو آپ ہی کی طرح بعض صاحبان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بتاتے ہیں، جیسے کہ کسی سے ملتا ہوں ماشاءاللہ آپ ہی کی تقریباً عمر کے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہمارے والد صاحب
یوں گیارہویں منایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب یوں میلاد منایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب یوں جایا کرتے تھے، ہمارے گھر پہ یوں بزرگ آیا کرتے تھے۔ اب میری ہمت نہیں ہوتی ان کو پوچھوں کہ کیا آج آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے والد صاحب کے بزنس کو تو لے کر چلے، آپ کے والد صاحب کی دکان تھی تو آپ نے ایک ہی دو دکانیں کر لی اور دو دکانوں کی فیکٹری الگ کر لی ہے اور پھر اس کا اوورسیز آؤٹ لیٹ الگ کھول لیا۔ آپ اپنے والد صاحب کی تجارت کو تو لے کر چلے، آپ اپنے دادا کی تجارت کو تو لے کر چلے، لیکن کیا اپنے دادا، والد یا پر دادا کی یہ جو لیگیسی تھی، یہ جو طور طریقہ تھا، یہ جو انداز تھا، کیا اس کو لے کر چلے؟ ان کا جواب یہی آتا ہے کہ نہیں یار، وہ بس اب آج کل حالات ایسے ہیں اور اب نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور یہ بات ہم تو بزرگوں پہ تو نہیں آتے، ہم تو ایک ورکر قسم کے لوگ ہیں، لیکن چلو یہ کسی بزرگ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوں گے، ان کے پاس چلو ایک آدھ بزرگ آ بھی جاتے ہوں گے، میں کہ میں یہ سوچتا ہوں کیا ان کا بیٹا ان کے جیسا ہوگا؟ جب یہ بیٹا اپنے والد صاحب جیسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب کے دادا جیسے نہ ہو، پھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جناب یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، ایسے تھے، انہوں نے یہ یہ کام کیا۔ لیکن آپ غور کریں، جب ہم اپنے باپ داداؤں جیسے نہیں ہیں، اچھی روایت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے باپ داداؤں نے کوئی بری روایت قائم کی ہے تو اس کو ترک کرنا پڑے گا، لیکن جو باپ دادا اچھی روایتیں لے کر آئے، اچھا جس سے برکتیں ملی، جس سے خیر ملی اور جس سے گھروں میں اور شہروں میں ہماری پہچان بنی کہ اس گھر میں یہ ہوتا تھا، اس گھر میں یہ ہوتا، اس گھر میں حضرت آئے تھے، اس میں قادمی شاہ صاحب آتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب جو پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اس کے گھر پر گئے تھے، جناب فلاں بزرگ اس کے گھر پر گئے تھے، تو یوں ہمیں ملتے ہیں نا لوگ کہ اس کے بزرگ گئے تھے اور یہ جا کر مطلب ماشاء اللہ یہ اس اچھا یہ کمرے میں آرام کیا تھا، اچھا یہ کمرے میں آرام کیا تھا۔ یہ آج ہمارے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، مگر اب نئی نسلوں نے ان کمروں کو بھی یا تو گھر ہی بیچ دیے یا ان کمروں کو ختم کر دیا، وہ کچھ اور ہی روم ہو گئے۔ جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا بیان نہیں ہے، میں تو کچھ اور بیان کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن یہ موضوع چلا مدینہ تو ملتان کا موضوع چلا، اور ملتان کا موضوع چلتے چلتے یہ ذہن آیا کہ ہماری یہ جو ایک اچھی عادات ہمارے بزرگوں میں جو تھی، مہمان نوازی، یعنی ہم ایک گھر پہ گئے کسی کے یہاں تو بتایا کہ ہمارے یہاں اتنا لنگر ہوتا تھا، ہمارے والد صاحب جو تھے اتنا کرتے تھے، فلاں تعریف کرتے تھے، اتنے کھلاتے تھے اور زبردست ہوتا تھا۔ تو میں کہا آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات یو کے کی ہے، جو ابھی میں یو کے میں تھا لاسٹ، یو کے کی تھی، بہت اچھے آدمی تھے، نو ڈاؤٹ بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں یہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ جو ہو رہی ہے تو یہ ماشاء اللہ ہمارے والد صاحب نے شروع کیا، ہمارے گھر پہ یوں یوں ہوتا تھا۔ میں کہا اب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اب ہم مسجدیں بھیج دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ میں کہا مسجدیں بھیجیں، زیادہ ہو رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، مگر گھر میں کیوں نہیں کر رہے آپ؟ والد صاحب بھی بھیجتے تھے، لیکن والد صاحب نے گھر میں اپنی برکت رکھی تھی۔ یہ برکت ہے، جہاں اجتماعی طور پر لوگ کھاتے ہیں نا، اس میں امیر غریب کی کوئی قید نہیں ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ کھلانا جو ہے نا، کھلانا، کھانا کھلانا، یہ خود ثواب والا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تین کام ارشاد فرمائے۔ تہجد مراد لے سکتے ہیں آپ، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرمان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں داخل ہو رہا ہی سلامتی ہے، جنت میں داخل ہونا ہی سلامتی ہے۔ مگر جب نبی پاک یہ فرمائے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو وہ سلامتی کا لیول کیا ہوگا؟ اب کھانا کھلانا اتنی عظیم عبادت ہے، اس میں امیر غریب بھی قید نہیں ہے، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ آپ کسی امیر آدمی کو افطار کرائیں گے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ہم کو ملے گا نا، بھوکے کو کھانا کھلائیں تو، بھوکا نہ بھی ہو تب بھی کھانا کھلا تو ثواب ملتا ہے، کھانا کھلانا ثواب ہی دلاتا ہے، اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی وفود آتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے تو آقا کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا دیتے، ان کو آپ لے جائیے، ان کو کھانا کھلائیے۔ تو کھانا کھلانا ایک گھر کے اندر، اچھا پھر اس میں بھی اگر کھانا نیک لوگ کھاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ یہ کھلانے کی جو عادت ہمارے گھروں میں، ہمارے والد وغیرہ میں ہوتی تھی یا ہمارے بزرگوں میں ہوتی تھی، اچھے عنوان پر، اچھے موقع پر، مثال کے طور پر ہر ماہ گیارہویں ہے تو ہم نے کچھ کر لیا، یا اس طرح کے اور ایونٹس آتے ہیں بزرگوں کے، ہمارے دن آتے ہیں، ہمارے والد صاحب کے دن آتے ہیں جن کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، جو بڑی عمر کے ان کے والد صاحب دنیا میں عموماً نہیں ہوتے، میرے والد صاحب بھی دنیا میں نہیں ہیں، تو امی نہیں ہوتی، امی انتقال کر جاتی ہیں، تو اب ایسے موقع پر ان کے اصال ثواب کے لیے گھر میں ہم نے کھانا کھلا دیا، اب گھر میں کھانا اور اس میں بلائیں آپ مثال کے طور پر مستحقین کو، فقرا کو، اعلیٰ حضرت فرماتے جو حاجت مند ہیں انہیں بھگاتے ہو اور جو پیٹ بھرے انہیں بلاتے ہو، کیا بات کی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن ہے، جو حاجت مند ہیں انہیں بھگاتے ہو اور جو پیٹ بھرے ہیں انہیں بلاتے ہو، یعنی بہترین دعوت وہ ہے جن میں اللہ کے نیک بندے اور فقرا ہوں، چاہے ہمارے بیٹے کا ولیمہ کیوں نہ ہو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اتنی خیر نازل ہوگی، اور پھر اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے کہ جو یہ تمہاری دعوت میں آئے نا اور یہ تمہارا کھانا کھا رہے ہیں، ان پر احسان نہ رکھو کہ میں نے تمہیں بلایا، بلکہ ان کا تم پر احسان ہے جو تمہارے پاس آ کر کھا کر گئے، اتنی اپروچ دیکھے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کی، اور اتنی زبردست تعلیم دے رہے ہیں، تو ہمارے گھروں میں بزرگوں کے ایام، بزرگوں کی آمد اور ان کو وقت دینا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پچھلی جو جنریشن جو ہماری گئی ہے، جو شاید دنیا میں نہیں ہے، ایک تعداد دنیا میں نہیں ہے، ان کا یہ انداز رہا ہوگا، بعض جگہوں ہر ایک کے گھر میں یہ انداز ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن رہا ہوگا، اگر یہ انداز رہا ہے، نہیں رہا تو اور ہونا چاہیے، ہم لے کر آئیں اور اپنی اولاد کو اس کی طرف لائیں، آپ بولیں گے یار اولاد کو اس کی طرف کیسے لائیں گے، اس کا میں آپ کو طریقہ بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پر باپ پر واجب ہے اپنے بیٹے کو سخاوت کی تعلیم دینا، باپ پر واجب ہے کہ بیٹا سخی بنے، اچھا اب سخی کیسے بنے گا، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ کو جو بھی ڈونیشن دینا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے، چاہے بہن کی مدد کرنی ہے، ڈونیشن کے لیے کوئی تنظیم تو ضروری نہیں ہے یا کوئی مسجد یا ادارہ ضروری نہیں ہے، بہن کی مدد کرنی ہے، بھائی کی مدد کرنی ہے، خالہ کی مدد کرنی ہے، عزیزوں کی مدد کرنی ہے، سب سے زیادہ تو قرابت دار تو زیادہ مستحق ہوتا ہے، اگر وہ مستحق ہے تو زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، مدد آپ کر رہے ہیں مگر اپنے بیٹے کے ذریعے کروائیں، ہمارا تجربہ یہ، کیونکہ ہم تو زکوٰۃ لیتے ہیں نا نارملی طور پر، اب والد کا انتقال ہو گیا، آپ یقین مانیں بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ابا زکوٰۃ کہاں دیا کرتے تھے، اب یہ زکوٰۃ بھی چھپا کر دے رہے ابا جان، زکوٰۃ چھپا کر کیوں دے رہے ہیں آپ، اچھا اب آپ غور کریں کہ میں جہاں جتنے ہم میرے اس وقت ہال میں آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے آپ میں سے کوئی نہ کچھ تو کچھ چیریٹی تو سب کرتے ہیں یار، کچھ نہ کچھ چیریٹی تقریباً سب کرتے ہیں، اللہ نے جو استطاعت دی وسعت دی اس کے مطابق، ہزار دو ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ کی سب تقریباً چیریٹی کرتے ہی ہیں لوگ، چندہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اپنے رشتہ داروں میں دیں یا مسجد میں دیں یا مدرسے دے میں دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، کھلانے پہ دیں، پلانے پہ دیں، عمرے اور حج پر کریں، چیریٹی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں، ابھی کسی سیلاب زدہ کی طرف چلو پیسے چلے گئے ان کی مدد کر دی، چیریٹی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو میرے یہاں تھوڑے ایج وائز جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں 50 55 پلس 60 پلس جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی اولاد کو پتہ ہے کہ آپ کہاں کا چیریٹی کر رہے ہیں، ایسے کوشچن کر رہا ہوں، جواب نہیں لینا چاہتا، اس پر نوٹس کریں، یار میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا یہ جو صدقہ ہے یہ تو جاریہ کیسے ہوگا، کہ میرا بیٹا میرے پیچھے بھی صدقہ دیتا رہے، میرا بیٹا میرے پیچھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یعنی یہ تو بتابی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام تو اب دنیا کو پتا ہے یار آپ کس کو دے رہے ہو، بیٹے کو ہی نہیں پتا، بیوی سے چھپاتے بعد ہوگا، چلو بیوی سے چھپا دے کوئی وجہ ہوتی ہوگی، جب اسے نہیں چھپائیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا میرے پاس کتنا ہے، اور چار مہینے میں پھر ختم ہو جائے گا، عموماً ایسا ہو جاتا ہے جیسا گھر کا ماحول، تو اب جیسی تو گھر گھر کی کہانی ہے، لیکن بتانے میں کیا نقصان ہے، آپ بیٹے کو بتا کے جائیں گے بیٹا میں اگر مر جاؤں تو میرے اتنی اتنی جگہوں سے پیمنٹ وصول کرنی ہے، تقریباً اولاد کو پتا ہوگا کہ والد صاحب نے کہاں سے پیسے وصول کرنے، اچھا باپ کے جانے کے بعد بیٹا کاپی ڈھونڈے گا کہ لینے کس سے ہیں، دینے کس کو ہیں، وہ کاغذ تو بےچارے کو ملے گا بھی تو گھما دے گا، لیکن لینے کس سے یہ بیٹے کو پتا ہوگا، وہ وصول تو کرے گا نا، لیکن کیا بیٹا بھی کبھی یہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ابا جان صدقہ کہاں کا کرتے تھے، ابا جان خیرات کہاں کا کرتے تھے، ابا جان دیتے کہاں تھے، آ کر کوئی بولے گا بھی نہیں آپ کے ابا جان ہم کو سال کے مہینے کے 10,000 روپے دیتے تھے، ہمیں تھوڑی پتا ہے ابا جان دیتے تھے، کوئی چھوڑ کر گئے ہی نہیں ابا جان، اتنا چھوڑ کر گئے پھر بھی بولے کوئی چھوڑ کر نہیں گئے، آپ کو بھی قبر میں پتہ چلے گا تو صدمہ ہی ہونا ہے، یار یہ آدمی ہے کون ہے، اتنا چھوڑ کر گیا پھر بھی بولتا کہ چھوڑ کر نہیں گئے، تو آپ کے پیچھے آپ کا بیٹا نیکی کرے گا تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا رکھا ہوگا، کوئی ایسی لنک بنا کر رکھا ہو، اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں بھی قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اس کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے بزرگوں میں اگر کوئی ایسی اچھی ریت رہی ہے، اچھا رواج رہا ہے، اچھا انداز رہا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ آپ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، رائٹ، آپ اور میں کریں۔ اب میری اولاد اس کو بھی کنٹینیو کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو ہمارے نیک کاموں میں انوالو کرنا پڑے گا۔ اولاد جب انوالو ہوتی ہے نا تو عادی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کئی جمعے کے عادی ہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب بچپن میں انگلی پکڑ کر ہمیں جمعے کی نماز کے لیے لے گئے۔ پانچ ٹائم کے لیے لے جاتے ہو تو پانچ ٹائم کے عادی ہوتے۔ اب جمعے میں مار کر جگاتے تھے، مار کر اٹھا جگا کر غسل کروا دیتے، کرتا شلوار پہنوا دیتے، ٹوپی سر پہ لگوا دیتے، امی کہتی تھی سرما لگا لیا جمعہ ہے، ناخن کاٹ لیا جمعہ ہے۔ یہ سب گھر میں ہمارے ماحول ہو کے نہ ہو، عموماً مسلمانوں کے گھروں میں اس طرح کا جمعہ جمعہ کا ماحول ہوتا ہے۔ اب اگر یہی مسجد کی عادت تو جمعے کی بنائی، اگر والد صاحب یہی عادت اگر پانچوں وقت کی بناتے تو، فجر میں اٹھا کے مسجد میں جماعت سے لے جاتے تو، آج ہمارا یہ کمپلین ہے، آج ہمارے سے میجورٹی کمپلین ہے، یار بیٹا نہیں، یار بیٹا جو خود بابا سدھرے ہوئے نا ان کو یہ کمپلین ہے، جو ماں باپ بگڑے ہوئے ان کو یہ کمپلین نہیں، ان کو دیکھ کے بیٹا ابھی ہمارے کو نہیں پہنچا تو کیا دیں، ابھی تو صحیح بگڑا ہی نہیں ہے جتنا ہم بگڑے ہوئے ہیں، ابھی تو بیٹے کو بگڑنے میں ٹائم لگے گا، ہماری عمر تک پہنچے گا تو اس کے بگڑنے کا لیول اتنا بڑا ہوگا۔ لیکن جن کو اچھی سوچ نصیب ہوئی ہے، ستھرا ذہن نصیب ہوا ہے، اور جن کو اچھے اور برے کی تمیز نصیب ہوئی ہے، ان والدین کی یہ کمپلین ہے، یار ہمارا بچہ کب سدھرے گا، ہمیں ملتے ہیں یار ہمارا بچہ، ہاں میں کو یہ کہتا ہوں کہ بچہ سدھرے گا آپ کے پیچھے، بچہ کسی اور کے پیچھے تو سدھرے سرا، آپ اس کو اپنے ساتھ نیک کی کاموں میں کنٹینیو کریں گے تو بچہ سدھرے گا۔ آپ کو اچھا بعضوں کو لگتا ہی نہیں کہ ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا بچہ تو بگڑا ہوا نہیں ہے، کیوں، بے نمازی ہے تو بگڑا ہوا نہیں ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا تو بگڑا ہوا نہیں ہے، گانے بازے سنتا ہے تو بگڑا ہوا نہیں ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا پھر بھی بگڑا ہوا نہیں ہے، لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستیاں کی ہوئی ہے پھر بھی بگڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کس دن بگڑے گا؟ جس دن آپ سے پیسے کے لیے لڑے گا، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، میرا بیٹا باغی ہو گیا، یا آپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے گا، یا بولے گا یہ میرا گرل، یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور بیٹی بولے گی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اور بولے گا میرا بچہ بگڑ، یا بچہ شرابی ہو گیا تو آپ بولے گا بیٹا بگڑ، کیونکہ شراب سے نفرت ہے، بالکل ہمیں نفرت ہے، مگر اگر شراب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اگر آپ کو غصہ آیا ہے تو اس وقت غصہ کیوں نہیں آتا جب اسے پہلی نماز قضا کی تھی؟ اب شراب کی وجہ سے غصہ آیا یا بدنامی کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے؟ شراب کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے یا معاشرے میں میری ذلت ہو جائے گی اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے؟ اگر غصہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے غصہ اس وقت کیوں نہ آیا، اس وقت ناراض کیوں نہ ہوا، اس وقت برا کیوں نہ لگا، اس وقت کیوں نہ کہا بیٹا بگڑ گیا ہے جب بیٹے نے پہلی نماز قضا کی تھی فرض ہونے کے بعد، اس وقت غصہ کیوں نہ جب بیٹے نے جھوٹ بولا تھا؟ اچھا جب بیٹا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو میرا نام بگڑا ہوا ہے، اور جھوٹ بول کے دو پیسے کما کر لاتا ہے تو اس جیسا سلجھا ہوا کوئی نہیں ہے بھیا، بڑا اسمارٹ بیٹا ہے میرا، انٹیلیجنٹ، اب انٹیلیجنٹ ہو گیا، اور اس کی انٹیلیجنسی جب مجھ پر لاگو پڑتی ہے اور جب مجھ پر انٹیلیجنسی کا وار چلا تو اپنے بولے بیٹا بگڑ گیا ہے، اب مولانا کچھ کرو میرے بیٹے کا، یار اب مولانا کدھر سے کرے گا؟ مولانا شروع میں مانگنے آیا تو آپ نے بولا مولانا نہیں بنانا میرے بیٹے کو، نہیں بنانا بھائی تو نہیں بنانا، اب میرے ایک سمجھے کہ ایک تصویر کھینچ رہا ہوں اپنی سوسائٹی کی، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن جو جنرل ڈسکشن ہے میں آپ کو اس ساتھ وہ ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس کا حل خود کو بھی اچھے ماحول میں رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے ماحول میں رکھنا ہے۔ بہت برا حال ہے، یقین مانیں اولاد ایسا ڈرامہ کر رہی ہے، ماں باپ کے ہوش میں بھی نہیں آئے گا، سوچ میں بھی نہیں ہے کہ اولاد ایسے ڈرامے کر جاتی ہے۔ سب اولاد ایسی نہیں ہے، اچھی اولاد وہی جو اچھے ساتھ رہی، اچھے ماحول میں رہی، اور ایک مؤدب رہی، با ادب رہی، اور یوں رہی، اور وہ بھی تب صحیح پتہ چلے گا جب آپ اس کو نہ کہنا سیکھیں گے۔ جب تک ہاں کہہ رہے ہیں تو اولاد کی اطاعت سمجھ میں نہیں آئے گی، اولاد کی فرما برداری اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اولاد کو ماں باپ نہ کہتے ہیں، نو، نہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہیں جانا، نہیں لینا، نہیں خرچ کرنا، منع کر دیا نا، اب پتہ چلے گا کہ بیٹا کتنا آپ کا ہے اور کتنا آپ کا نہیں ہے۔ ہمارے بڑا مشہور جملہ ہے، جھگڑا تو نام ہے، ہاں میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ملازم کو بھی ہاں بولو، ٹھیک ہے بیٹا کل نہیں آنا، تو ملازم نے کیا آپ سے لڑنا ہے؟ اور ایک بار ملازم کو بول دو منع کر دیا نا، چھٹی نہیں ملے گی، اور وہ باہر جا کے بولے گا بڑا ظالم سیٹ ہے، وہ چار دن تجھے چھٹی دی تھی تب ظالم نہیں تھا، تب اس جیسا نیک آدمی کوئی نہیں تھا، ایک دن چھٹی سے منع کر دیا تو اب سیٹھ ظالم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے نیچر ہے، ہمارے یہاں جھگڑا نام ہے کہ آپ اولاد کو منع کریں پھر دیکھیں اولاد کیا کرتی ہے. اس لیے ہمارے بڑے بوڑھوں نے سمجھایا تھا کہ چھوٹا ہو نا بچہ تب سے اس کو نہ سننے کی عادت ڈالو، تاکہ بیٹے کو جھٹکا نہ لگے جب آپ فرسٹ ٹائم نو بولیں گے، تو وہ نو سننے کا عادی ہونا چاہیے. تو اس طرح کا اگر ہم اس کو ماحول دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا، یعنی یہ یقین مانے ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے اولاد کو، کبھی کبھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ دیکھنا پڑتا ہے. اب اچانک ایمرجنسی میں اگر بچہ کا بھانڈا پھوٹ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں نا کہ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کی جاتی ہے. اب یہی تھوڑے بہت چیزیں ہوتی ہیں جس میں تھوڑا سا ٹیسٹر ویسٹر لگا دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس سمت جا رہا ہے. کیونکہ آپ کا اسیٹس میرا اسیٹس، آپ سے ہمارا اسیٹس ہماری اولاد ہے. جس طرح اولاد سے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، اسی طرح ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد بیسیکلی ہمارے پاس ہمارے رب کی امانت ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے، اولاد بیسیکلی ہمارے پاس ہمارے رب کی امانت ہے، چاہے وہ کسی مذہبی باپ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، لیکن اولاد تو اولاد ہے نا. اس کی تربیت ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، اولاد کی تربیت ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے. اپنے تجارت میں لے کر آئیں. میں کل چند دنوں پہلے میرا ایک بیان تھا، مجھے اس بیان کی جب میں پڑھ رہا تھا مجھے ایک بات بڑی سمجھ میں آئی، پھر میں نے اس کو اپنے بیان میں بھی کوٹ کیا. ایجوکیشن ود آؤٹ تربیت تکلیف دے گی. ایک شخص پڑھتا ہے لکھتا ہے بڑا ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے، اور کسی سیٹ پر آ کر اتھارٹی بن کر بیٹھتا ہے، اسے ایمانداری کی امید کتنی رکھیں گے آپ؟ پڑھ لکھ کر آیا مگر اس کی تربیت ایمانداری کی نہیں ہوئی، دیانتداری کی نہیں ہوئی، خوف خدا کی تربیت نہیں ہوئی. اب وہ جب سیٹ پر آ کر بیٹھے گا تو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، رشوت کھائے گا، آپ کا حق دبائے گا، اور کسی صورت آپ کو نچوڑے گا، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے خوف خدا اور دیانتداری ایمانداری کیا ہوتی ہے. تعلیم تو ملی اس کو، جس کی وجہ سے اس تعلیم پر کوالیفائی کر گیا، بیسیکلی میرٹ پر آیا، سورس پر نہیں آیا، مگر تعلیم کی میرٹ تھی، تربیت کی میرٹ ہی نہیں ہمارے یہاں. آپ بتائیں ہمارے تربیت کی کون سی میرٹ ہے؟ تربیت کی میرٹ ہی نہیں ہے، ایجوکیشن میرٹ ہے ہمارا. اب اگر ود آؤٹ تربیت کوئی بڑی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو کیا حال کرے گا؟ اسی طرح اگر ہماری اولاد تعلیم والی تو بن کے باہر بھیج دیا، جناب اس پہ پی ایچ ڈی کر کر آ گیا، تو ایم بی اے کر کر آ گیا، تو فلاں کر کر آ گیا، یہ کر کر آ گیا، سب کچھ کر کر آ گیا، ایجوکیشن ہو گئی بٹ تربیت نہیں ہے. اب جب یہ آئے گا واپس تو نہ ماں باپ کا ہوگا نہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا. یاد کر لیں آپ، تقریباً اسی طرح کی اولاد ہوتی جو شادی کے بعد ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی، گیٹ آؤٹ کر دیتی، یا ماں باپ ایک طرف اولاد ایک طرف. اٹس مائی لائف، مائی لائف. اب یہ آپ کو پرائیویسی سکھائے گا آپ کا بچہ. آپ بولو گے تو مجھے پرائیویسی سکھاتا ہے، تیرے چکر میں میری پرائیویسی میں نے ختم کر دی، تیری ماں نے اپنی پرائیویسی ختم کی، تیرے باپ نے اپنی پرائیویسی ختم کی، ہم نے ہمارے کمرے تمہیں دے دیے، ہم نے ہمارا گھر بیچ کر تمہارے لیے پڑھائی کا انتظام کیا، آج تو پڑھ لکھ کر ہمیں اپنی پرائیویسی سکھا رہا ہے اور انڈیپینڈنسی سکھا رہا ہے. وائی ہی سے دیٹ؟ کیوں یہ بچہ یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی تعلیم ہوئی ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے. اور جس اسکول، جس کالج، جس یونیورسٹی، جس انسٹیٹیوشن میں ان کی تعلیم ہوئی ہے وہاں اس طرح کی تربیت کا نام و نشان نہیں ہے. میں باہر کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہوں، وہاں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور مجھے وہاں کا ماحول اندازہ ہوتا ہے. مجھے یہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جب بچہ واپس جائے گا اور یہاں سے پڑھ کر جائے گا، جہاں پر کتے کو بسکٹ کھلانے کے لیے ٹائم ہے لیکن باپ کو پانی پلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کتا بھوکا ہوگا، کتا بیمار ہوگا، اس کو ڈاکٹر کے پاس 7 دن کی ویکیشن، میں جانتا ہوں 7 دن کی آفس سے ویکیشن لے کر کتے کا علاج کرانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ماں ہاں سر ہی ہے مگر ماں کو دوا پلانے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. وہ کلچر ہی ایسا ہی ہے، آزادی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر ہیں، ماں باپ اپنا کرے ہم اپنا کریں، میں پیسے بھیج دیتا ہوں، مجھے ماں باپ نہیں جانا. اور اس کے پیچھے بھی بعض اوقات ہماری اپنی بھی سستی ہوتی ہے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جس نے آرٹیکل لکھا تھا وہ اس نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں یورپ میں تھا اور یورپ کے فٹ پاتھ پر کھڑا میں بس کا ویٹ کر رہا تھا، گاڑی کا یا کسی کے چیز کا ویٹ کر رہا تھا کنوینس کا، تو اوپر سے 2 اون کے گولے گرے، جس سے ہم سویٹر بنتے ہیں، اون کے 2 گولے گرے، میں نے ان کے دو گولے اٹھا کر اوپر دیکھا تو دو بوڑھے قسم کے مرد اور عورت گیلری میں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے, جیسے اس بات دیکھ رہے تھے کہ یار ہمارے سے اولے گر گئے اوپر آ کے دے جاؤ. تو میں ان کے گولے اٹھائے اور میں اوپر جا کے دینے گیا. انہوں نے, میں جیسے کمرے میں داخل ہوا ان کے تو سامنے ٹیبل تھی اور ٹیبل پہ چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آئیے بیٹھیے چائے پیجیے. میں گیا بیٹھا, دو دو کی باتیں کی, ایک ڈیڑھ گھنٹہ میرا نکل گیا. میں جب واپس جانے لگا میں نے دیکھا یہ ماحول کچھ چینج ہے, یہ عام ریسیڈینشل بلاک نہیں ہے. تو کچھ آنے جانے والوں سے میں نے بات کی کہ کیا ہے, تو کہا یہ اولڈ ہاؤس ہے. کہ اچھا یہ اولڈ ہاؤس ہے, تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ یہ ہوا ایک روم کے اندر. تو کہا یہ روز ہوتا ہے, یہ بوڑھے ماں باپ, یہ بوڑھے میاں بیوی ہیں, ان کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں, چہروں پہ جھڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اب یہ پورا دن کا ٹائم نکلتا نہیں ہے, تو یہ گیلری میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی نیچے آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے, وہ ان کے گولے پھینک دیتے ہیں. یہ اوپر دینے آئے گا, اوپر دینے آئے گا تو ان کے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹائم پاس کرتے ہیں. یہ اب تم جاؤ گے نا, اب تھوڑی دیر کے بعد یہ کسی اور کو ان کے گولے پھینکیں گے, پھر کوئی اوپر آئے گا, پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان سے ٹائم پاس ہوگا, تو یہ ان کا پورا دن نکل جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا اس کی اولاد نہیں ہے, بزنس مین ہے, بہت زبردست ان کا کاروبار ہے, انہوں نے تو ان کو رکھا ہوا یہاں پر, انہوں نے تو پیمنٹ ساری وہی تو کر رہے ہوتے, فری میں تھوڑی ہم اس کو پال رہے ہوتے ان کے ماں باپ کو. اچھا, بولے آتے نہیں ہیں. بولے وہ کماتے, ان کو کیا ضرورت آنے کی. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے بچوں کا ایڈریس لیا اور میں باقاعدہ ان کے بیٹے سے ملنے کے لیے ان کے آفس گیا. آفس گیا, آفس جا کر میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, میں نے بتایا یہ یہ ہوا تھا, اسی طرح ہوا تھا, آپ کے والدین سے ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو دیکھا اوکے گڈ, وائی یو کم ہیئر, کیوں آیا یہاں پر؟ اور انٹرسٹ ہی نہیں تھا ماں باپ کی باتیں سننے میں ابھی, کیوں آیا یہاں پر, میرا ٹائم لے رہے ہو, خیریت تو کیا بات ہے؟ کہ بس میں آپ کو کہنے آیا ہوں, بوڑھے ماں باپ ہیں, بلا لو گھر پہ یار, اتنا بڑا بزنس ہے کیا کرو گے؟ کہ اٹس ناٹ یور بزنس, یہ ہمارا اپنا پرسنل میٹر ہے, وائی کیوں کیوں انوالو ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار بس ایسے ہی, میں کہا ہمدردی کر لوں. بولے کس چیز کی ہمدردی کر؟ بولے یار آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کو اتنا پیسہ, اب تھوڑا وہ جذباتی ہوا, ایموشنس تھے اس کے بھی, آپ کو نہیں لگتا؟ بولے ہم کو نہیں لگتا. وہ کیوں نہیں لگتا؟ کب ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے, جب ہم چھوٹے سے تھے, جب ہمیں ہمارے ماں باپ کی کیئر کی ضرورت تھی, تو ہمارے ماں باپ نے اسی طرح کسی کو رکھ لیا تھا اور تو پیسے دے دیتے تھے, وہاں سے ہم پلے بڑھے. جب ہم کو ہمارے ماں باپ کی ضرورت ہے, ہمارے ماں باپ ہمارے پاس نہیں تھے, ہم وہیں پلے بڑھے, پیسے دیتے رہے ہم بڑے ہوتے رہے, پیسے دیتے رہے ہم بڑے ہوتے رہے. آج ہمارے ماں باپ کو ہم پیسے دیتے رہتے ہیں, یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جس وقت ہمیں ان کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھے, آج ان کو ہماری ضرورت, ہم ان کے پاس نہیں ہیں. جب پیسوں پیسوں پہ ساری گیم چلی ہے تو ہم بھی پیسے دے رہے, پیسے نہیں دے رہے ہم لوگ. اب آپ سوچیے اس کے نیچے اسے کتنا سبق لکھا ہوگا اس آرٹیکل لکھنے والے نے, اور کیسی عجیب پکچر کھینچی ہے. اچھا یہ ماحول, یہ یورپ کی بات تھی, مگر میں انفارچونیٹلی یورپ کا, ویسٹرن کنٹریز کا بہت سارا کلچر ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس میں آ رہا ہے. اچھا ایلیٹ سے بھی سپر ایلیٹ کلاس جو ہمارے یہاں ہے, اچھا یہ سب میں نہیں ہے نا, آل ایلیٹ کلاس اور سپر ایلیٹ کلاس اس میں انوالو نہیں ہے, مگر ہے, یہ سب آپ کو پتا ہوگا. اسٹیبلش کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اچھا اس کلچر نے آج ان کو ریورس گیئر لگوا دیا ہے, وہ تنگ آ گئے ہیں. ان کی تنہائی نے ان کو اس بات پہ سوتے پہ مجبور کر دیا کہ ہم کون سا کلچر لے کر آ گئے, فیملی کہاں ہیں, بیوی بچے کہاں ہیں, ماں باپ کہاں ہیں, کہیں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے ماحول میں پیدا ہو گئی ہیں, یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ کہ والدین نے شروع سے ہی, آج بھی یہی ہو رہا ہے, پہلے ہمارے سوسائٹی میں عورتیں اتنا کاروبار نہیں کرتی تھیں, بزنس نہیں کرتی تھی, جاب نہیں کرتی تھی, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بلکہ ہمارے کلچر ہی نہیں تھا, ہمارے معیوب تھا, عیب تھا. ارے بھائی کیا بیوی کما کر لائے گی, بیٹی کما کر لائے گی, یا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن اب یہ بڑھ گئے. اچھا ایک تو تھا گھریلو قصب, یعنی گھر میں رہ کر عورتیں کماتی ہیں, کوئی سینہ پرونے کا کام ہوتا ہے, کوکنگ کا کام ہوتا ہے, آج بھی اس طرح کی مطلب کہ وہ گھروں کے اندر کام ہو جاتا ہے, بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے. مگر پروفیشنلی جو چیز چینج آئی ہے وتھ ڈریسنگ, بے پردگی کے ساتھ اور ایک یورپ کلچر کے ساتھ, اور ایک غیر مرد اور غیر عورتوں کا آپس میں جس طرح کا ایک, جس کو آپ کہتے ہیں کارپوریٹ سوسائٹی کے طور پر جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ایم آئی رائٹ؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں جس طرح کی ایک بے تکلفی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جو کلچر ہمارے یہاں آ رہا ہے جس سے پہلے مایوب بہت برا سمجھا جاتا تھا، ان کے گھروں میں رشتے نہیں دیے جاتے تھے، سارے میرے بڑوں کو پتہ ہوتا ہوگا ایسے گھروں میں رشتے نہیں جاتے تھے، اور آج ان کے گھروں میں رشتے زیادہ جا رہے ہوتے، کیونکہ وہ جو چیز ہمارے اسلامک ویلیوز سے خلاف تھی وہ آج ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گا، یہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف یہ یورپ اور دیگر ویسٹرن کنٹریز گئے تھے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں ان ممالک میں کھائی جاتی ہیں، آپ ریسرچ کر لیں، انزائٹی کی میڈیسن وہاں، یہ سب نام کدھر سے آئے، ہمارے ادھر کا نام تھوڑی ہے، پاکستان میں تو بخار کا نام بھی بخار ہی بخار ہے، ادھر تو ادھر کوئی بہت زیادہ ٹی بی بھی آ جاتا ہے، ہمارے یہ ڈومیسٹک قسم کی چیزیں ہیں، یہ جو پڑھی لکھی بیماری ہے نا، جن کے بڑے بڑے نام ہیں نا جو ہم نے بھی نہیں سنے تھے کبھی، یہ نام یہ وہاں سے آئی ہیں اور پھر ان کے میڈیسن کے ساتھ آئی ہیں، سب سے زیادہ میڈیسن وہاں لی جاتی ہیں اس طرح کی، کیونکہ ان کو تنہائی فیل ہو گئی ہے، وہ مر گئے اس چکر میں کہ یہ ہم نے کر کیا دیا ہے، اب اللہ نہ کرے گا یہی چیز ہمارے آ جائے گی تو کیا بنے گا۔ تو ہم جو اپنے باپ داداؤں سے جو ایک فیملی انفراسٹرکچر لے کر چلے، ایک فیملی سسٹم لے کر چلے، آپ میں سے کئیوں کو اپنی پھوپھیاں یاد ہوں گی، آج آپ کے بیٹے کو اپنی پھوپھی یاد ہے؟ بہت زیادہ، چلو آپ کے بیٹے کو شاید اپنی پھوپھی یاد آ جائے تو آ جائے، ہمیں تو ہمارے باپ کی پھوپھی یاد ہے، ہمارے والد صاحب ہمیں اپنی پھوپھیوں سے ملانے لے جاتے تھے عید کے دنوں میں، یہ یاد ہوگا آپ سب کو میں جو باتیں کر رہا ہوں، جب عید ہوتی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے والد صاحب ہاتھ پکڑ کر ہمیں رشتے داروں کے گھروں پہ لے جاتے تھے، ہمیں رشتوں کی پہچان ہمارے والدین نے کرائی، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بھی یہی ہوا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، میں کوئی مطلب کوئی جوان آدمی تھوڑی، آئی ایم 57 ایئر اولڈ آلموسٹ، میں دادا نانا ہوں، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں ہمارے والد صاحب کی عادت پتہ ہے، لیکن آج کیا ہمارے بچے ہمارے ان کو جانیں گے، ہمارے ان کزنس کو پہچانیں گے؟ کیونکہ ہم لے کر ہی نہیں جا رہے، ہم عید پہ بول بھی دے بیٹا چلو اب وہ آپ جاؤ نا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، آئی ایم ڈونٹ ہیو، میرے پاس ٹائم ہے نہیں، اب وہ بولا آ کر ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ بیٹا ٹھیک ہے، اب بیوی بولے گی لے جاؤ نا کب سدھرے گا یہ، ارے کیوں بگاڑ رہی ہو، صحیح تو کر رہا ہے، جوان ہو گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، بےچارے کو آزاد کر دو، یہ سارے کے سارے بیج ہم نے بوئے، باہر شریعت میں لکھا ہے اپنے بچوں کو رشتے داریوں کی پہچان کراؤ تاکہ وہ ان کے حقوق ادا کر سکے، ہمارے ہیں ہی نہیں، اور جب رشتے داری، اچھا نتیجہ دیکھیں نا، حدیث کتنی خوبصورت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، صلہ رحمی کرنے سے، یعنی رشتے داروں کے اس نے سلوک، صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ پاک بری موت سے بچاتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اب یہ صلہ رحمی کرے کیسے، اس کو تو رشتہ داری پتہ ہی نہیں ہے، بہن کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، ہمارے بڑوں نے اپنی بہنوں کے گھر آباد کیے، ہمارے بڑوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کروائیاں، مطلب ہماری پھوپھیوں کی شادیاں کروائیں، اپنی شادیاں بعد میں کی، پہلے بہن کا گھر آباد ہو جائے، یہ سب آپ کو یاد ہوگا، کہ آج آپ کا بیٹا ہمارا، یعنی آج کی جنریشن، ہماری آج کی جنریشن کیا اس کا انتظار کرے گی کہ پہلے میں بہن کا کر لوں، بلکہ باپ تو یہ کہتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے میں مر جاؤں گا تو کرے گا کیا اپنے بھائی بہن ہوگا، یہی وہ چیزیں تھیں، کلچر، ثقافت، ہماری اقدار، اور جو اسلام و دین کو بہت پسند ہے، میں نے وہ باتیں کی ہیں، پسندیدہ بات کی ہیں، محمود دین جس کو محمود رکھتا ہے، مقصود شریعہ ہے بعض چیزیں تو، مگر وہ ہماری، چونکہ ہم نے جنریشن کو ان کی عادتوں کے سپرد کر دیا ہے، چلو جو ہوا سو ہوا، اب اگر وہ آ جائے واپس، اب تو گھوڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ بیٹھنے جاؤ گے تو گرا دے گا، لیکن ابھی بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے ہیں، اب جیسے ہی ان کو لے کر آئے، میں اس کو بچے کو دے کر یاد آیا، اب ان کی عمر آپ کے سامنے، اب اس بچے کو جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ اس پیٹرن پہ لے کر چلتے ہیں، مسجد، قرآن، دین، اسلام، رشتے دار، یہ بچہ بڑا ہوگا نا تو یہ آپ کی اسی ٹریک پر چلے گا، یہ ابھی اس کی عمر ہے یا ایسے چھوٹی بچوں کی عمر ہے، لیکن جب یہ دوستوں میں چلا جائے گا نا اور اس کی اپنی گیدرنگ ہو جائے گی، اب آپ بولو گے بیٹا چل چلتے ہیں، ابو آپ جاؤ نا میں جا رہا ہوں، ابو آپ جاؤ، اب وہ اس سے پہلے کہ ابو آپ جاؤ میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے ابو کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ چلانا شروع کر دے، وہ ماں باپ جن کی آنکھیں اور دل اپنی اولاد کو دیکھ کر تکلیف میں ہے، میرے رب نے چاہا تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، دل کو بھی قرار ملے گا، جبکہ ہماری نیکی اور ہم بچہ ہمارے ساتھ جھوٹ سیکھے گا
تو پھر ہمارے ساتھ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، پھر کیوں کسی نیک آدمی کے ساتھ کر دو. ہمارے ساتھ دھوکہ سیکھے گا، ہمارے ساتھ فریب سیکھے گا، ہمارے ساتھ ملاوٹ سیکھے گا، ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کو دھوکہ دینا سیکھے گا، کسی کو کاٹنا کوٹنا سیکھے گا کہ بیٹا کاروبار اسی طرح ہوتا ہے، تو پھر آپ کی پھر اسی ایسے باپ کی صحبت بیٹھے کو تو اور برباد کر دے گی. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ ہمیں خیر ملے گی، نہ اولاد کو خیر ملے گی. تو اولاد کو چیزیں سکھانی پڑیں گی. اسی طرح جب آپ اولاد کو اپنے کاروبار میں لے کے جاتے ہیں، اس سے وہ کاروبار کی وہ باتیں بتائیں جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کہ کاروبار کیسے کیا جائے گا، اور کس کاروبار کرنے والے کو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ارشاد بتاتا ہوں. پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے. ابھی ہم اپنی اولاد کو بتائیں نا، اولاد کو بتانے کا مطلب کہ پہلے میں نے پڑھا اور میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں، بیٹا دیکھو میں سرکار کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے. نمبر ایک، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہیں کرتے. نمبر دو، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے. نمبر تین، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے. خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچے تو اس کی تعریف نہیں کرتے. جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پسو پیش نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کو دینا ہے تو ٹال مٹول سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے. اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے، لینا ہو تو دیتا ہے کہ نہیں بھیجو کسی کو. اب آپ غور کیجئے، یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں نا. آج ہماری بزنس کمیونٹی اس بات پر شکوا کرتی ہے کہ دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مندی ہے. یہ سمجھے کہ یہ کئی ایسے ہمارے جرائم ہیں، اکنامیکلی کرائم ہیں، جو ہمارے پیشہ وارانہ کرائمس ہیں. یہ ان کی سزاؤں کے طور پر اگر آپ غور کریں تو عبرت بھی ملے گی. شاید ہم کنفرم نہیں کر سکتے، مگر سوچئے کہ جب کاروبار میں سچائی نہیں ہوگی، جب کاروبار میں دیانت نہیں ہوگی، جب وعدے کی پاسداری نہیں ہوگی، جب اپنا جب کسی کی چیز خریدنے جائیں گے تو دس برائے نہیں. یہ قربانی کا جانور لینے جاتے تو اس بیچارے کے جانور کو ہی ہم آدھا مرا ہوا کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنا بیچیں گے تو وہ ہو اس جیسی چیز تو آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی بھائی، جو ہمارے پاس ہے لے لو، دیکھ لو کہیں بھی. یعنی کسی کا لینا ہو تو اس کی برائی کریں گے اور اپنا بیچنا ہو تو تعریفیں کریں گے. اچھا ہمیں کسی کو دینا ہے، ارے یار دیکھو نا آج کل حالات کیسے ہیں یار، اور اسی کے اگلے گھنٹے کسی سے لینا ہو تو اس کے بعد کھینچائے بھائی، تو تمہارے حالات خراب ہیں تو اس کے بھی تو حالات خراب ہیں، جب آپ نہیں دے سکتے تو وہ آپ کو نہیں دے سکتا. مگر نہیں، دینا ہمیں دینا ہوگا تو ٹال مٹول سے کام کریں گے، اور لینا ہوگا سختی سے کام کریں گے. اب جب مارکیٹ ٹرینڈ یہ بنے، پھر کوئی تاجر یہ شکوا کرے کہ ہماری مارکیٹوں سے کاروبار چلا گیا، ہمارا ایکسپورٹ چلا گیا، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی ہے، ہمارا بزنس رن نہیں کر رہا ہے. ارے بھائی، جس منڈی میں، جس کاروبار میں یا جس بزنس ایریا میں اتنی خرابیاں آ جائیں، تھوڑا سا پانی بھر جاتا ہے تو گاہک نہیں آتا، رائٹ اور رونگ؟ آپ کی بازار کی گلی میں کیچڑ آ جائے کوئی گاہک آئے گا؟ جس مارکیٹ میں اتنے گناہوں کا کیچڑ بھر جائے اس مارکیٹ میں کون گاہک آئے گا؟ جب تک ہم اپنی تجارت کو ان اصولوں کے مطابق نہیں لائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیں لائیں گے تو ہماری تجارتیں پیچھے رہ جائیں گی. ہم جن کی مثالیں دیتے ہیں نا، ان کی تجارت بہت اچھی ہے، انہوں نے اپنی تجارت میں ان چیزوں کو، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، ایک جنرل پرنسپل ہے کہ اس پر عمل کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ برکت دیکھو گے. اب میں عمل کروں تو میں بھی دیکھوں گا، آپ عمل کریں تو آپ بھی دیکھیں گے. اچھا، اس گئے گزرے دور میں اور گئے گزری مارکیٹ میں کہتا ہوں اگر ایک تاجر بھی اس پر عمل کر لے نا، آپ دیکھیے گا اللہ پاک اس کی دکان کے اوپر رش نہ لگائے تو مجھے کہیے گا. وہ یہ یار، مارکیٹ میں تو یوں ہی چلتا ہے، مارکیٹ میں جو چلتا ہے نا وہ مت چلا، مصطفیٰ کریم جو فرماتے ہیں نا اس پر چلنا شروع کر دے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو چل کر گاہک آپ کی گھر پر آئے گا اور آپ کی فیکٹری پر آئے گا، آپ کی دکان پر آئے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Ascending success, said O Mubarak, for you
is my prayer. May you keep ascending success stair.